السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں تین وانگ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ فیس بک پر بھی براہ راست آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، facebook.com/voa اردو۔ تو آئیے آج کے پروگرام میں زیر بحث موضوعات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے بیان کے مطابق داعش پاکستان اور افغانستان میں بھرتی کر رہی ہے۔ پاکستان کا رد عمل اس سلسلے میں کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سوشل میڈیا پر توہین مذہب مواد کی روک تھام کے لیے سرکاری سطح پر کوششیں تو کی جا رہی ہیں، کیا اس سے مختلف گروہوں اور گروپوں کے تحفظات کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ خواتین کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے ملتان میں پہلے مرکز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے کل، وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا افتتاح کریں گے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا، اس سلسلے میں تازہ ترین معلومات کیا ہیں؟ داعش کا یہ پروپیگنڈا ہے یا واقعتاً ہر سطح پر اس کی انوالومنٹ ملتی ہے، جیسا کہ داعش کا دعویٰ ہے کہ یہ اسی کا سپاہی تھا اور اسی کی وجہ سے یہ حملہ ہوا برطانوی پارلیمنٹ پر؟ امریکہ نے داعش کے خاتمے کے عزم کا پھر سے اعادہ کیا ہے اور یہاں پر کانفرنس بھی ہوئی جو کہ عالمی سطح پر داعش کو جو شکست دینے کا اتحاد ہے، اس کی وزارتی سطح کا اجلاس تھا اور امریکی وزیر خارجہ کا مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف وزیروں کے ساتھ انفرادی سطح پر بھی رابطہ رہا۔ اور صدر ٹرمپ کی طرف سے یہاں ہیلتھ کیئر کے بل پر، جو اوباما ہیلتھ کیئر کہلانے جانے والے بل کو تبدیل کرنے کی، اس کی جگہ پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس پر جلد ووٹنگ کرائی جائے۔ توقع تھی کہ اس پر گزشتہ روز ووٹنگ ہوگی لیکن کسی وجہ سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ آئندہ اس کا مستقبل کیا ہے، اپنے ماہرین کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے خبردار کیا ہے کہ عسکریت پسند گروپ داعش پاکستان، افغانستان اور عراق سے نوجوان افراد کو بھرتی کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے واشنگٹن میں منعقد داعش کے بارے میں عالمی اتحاد کے 10th وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کا ایک رد عمل سامنے آیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے حکومت کے موقف کو دہرایا اور یہ کہا ہے کہ ملک میں داعش کا کوئی منظم وجود نہیں ہے۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی محمد اشتیاق نے ترجمان نفیس زکریا کے اس رد عمل پر مبنی ایک مختصر رپورٹ آپ کو ہم سنوا رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ نے داعش کی بھرتیوں سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کیا اور کچھ ممالک کی نشاندہی کی۔
There is no presence of IS, definitely. He has not also said anything about the presence, but what he feared was the recruitment. So the recruitment could be done by from any country where there would be a segment of vulnerable people. We are determined to thwart any such effort.
نفیس زکریا نے کہا کہ داعش کی پاکستان میں موجودگی نہیں ہے اور امریکی وزیر خارجہ نے اس تنظیم کی طرف سے مزید لوگوں کو صفوں میں بھرتی کرنے کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ترجمان نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک میں انتہا پسندانہ رجحان رکھنے والے لوگوں کو بھرتی کیا جا سکتا ہے، تاہم ان کے بقول پاکستان بھی دہشت گرد تنظیم کی طرف سے ایسی کوششوں کو ناکام بنانے کے عزم پر قائم ہے۔
Test elements, and we will succeed in our fight against terrorism. As to your second part, I think I have actually responded to that because
وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں میں کسی طرح کی تفریق نہیں کرتا اور اپنی سرزمین سے اس لعنت کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی برادری بشمول امریکہ دہشت گردی کے خلاف پاکستانی کوششوں کا اعتراف کر چکا ہے۔
اور یہ ابھی آپ کو ہم نے سنوایا جو کہ نفیس زکریا کی آپ بات سن رہے تھے جو کہ وزارت خارجہ کے ترجمان بھی ہیں اور ہمارے ساتھی نے یہ رپورٹ تیار کی ان کے رد عمل کے اوپر. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالقیوم جن کا تعلق برسر اقتدار مسلم لیگ نون سے ہے. اس کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے لنڈن سے افغان تجزیہ کار میر بائز افغان اور ہمارے ساتھ ہیں بفلو یونیورسٹی کے پروفیسر فیضان حق. ہمارے پروگراموں کا ایک ممتاز نام ہے, آج کل وہ پاکستان میں ہے, اس وقت پاکستان سے خاص طور پر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. آپ سب لوگوں کا پروگرام میں بہت بہت ہم خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. السلام علیکم. اور گفتگو کا میں آغاز کروں گی جنرل صاحب سے. جنرل صاحب, پاکستان میں داعش یا پھر داعش سے ہمدردی رکھنے والے انتہا پسند گروپوں کے بارے میں بات ہمیشہ ہوتی آئی ہے, بعض اوقات ان کی موجودگی کی تصدیق کے لیے کچھ دعوے بھی سامنے آتے ہیں. آپ دفاع کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں, حکومت کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے. آپ کے خیال میں اس نوعیت کی ہمدردی اور ہم آہنگی کے جذبات پاکستان میں انتہا پسندی کے مقابلے کی کوششوں میں کس حد تک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے تحفظات سامنے آتے ہیں؟
نہیں, میں نے کوئی لوکل نمبر لیا نہیں, میں یہی استعمال کرتا ہوں کیونکہ پھر سب لوگوں کے پاس ایک ہی نمبر رہتا ہے.
جنرل قیوم, آپ ہمیں نہیں سن رہے, یہ تو پروفیسر فیضان کی بات آپ ہم سن رہے ہیں. جنرل صاحب, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جنرل صاحب, جنرل قیوم نہیں ہے ہمارے ساتھ لائن پہ. پروفیسر فیضان, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ کسی کو بھی میری تو آواز نہیں جا رہی مجھے لگتا ہے.
پروفیسر, آواز مجھے آ رہی ہے
جی. پروفیسر فیضان, آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ پاکستان سے بھی ہمارے ساتھ شرکت کر رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے اس تحفظ کا, اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. پاکستان, وہ دسویں وزارتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے داعش کے مقابلے کے لیے جو بین الاقوامی اتحاد ہے اس کے, اور ان کا خیال ہے کہ اور ان کے تحفظات میں اس سلسلے میں کہ پاکستان میں داعش جو ہے وہ جنگ جو نوجوان ہیں ان کو پروپیگیٹ کر کے اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے, بھرتی ہو سکتی ہے. آپ کس حد تک, آپ اس وقت پاکستان میں ہیں, پاکستان میں ہونے والی مختلف کوششوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروپیگنڈا کے جو یہ تحفظات ہیں اور داعش کے پروپیگنڈا میں واقعی کوئی زور ہے؟ کس حد تک پاکستان میں اس کی ریکروٹنگ کی کوششوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ایمان میں رکھے. آج صبح جب ہماری بہت ایکسٹینسو میٹنگ تھی یہاں پہ تھنک ٹینک کے ساتھ, جس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی, جس میں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی, تو اور جو ہم سیاستدانوں کی بات سنتے ہیں ٹیلی ویژن پہ اور ویسے اخبارات میں ان کے بیانات آتے ہیں, اور وہ یہ بات بہت کلیئر ہے کہ ایک ڈٹرمینیشن ہے جو میں یہاں کے لوگوں میں پاتا ہوں کہ وہ ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں. بہرحال ان میں اختلاف اس بات پر موجود ہے کہ دہشت گردی کے محرکات کیا ہیں اور کہاں سے ہو رہی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. تو جہاں تک یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارا آئسس کا, یا جب ہم ایسے نام دے دیتے ہیں دہشت گرد, یہ دہشت گرد جو ہے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک الوشن ہے. وہ اس طرح ہے کہ اس وقت دہشت گردی جو ہے اس کے باقاعدہ ریٹیلرز ہیں اور ہول سیلرز ہیں. وہ ایسے ہے کہ کوئی گروپ ہے وہ جو ہے وہ کچھ کروانا چاہتا ہے, تو وہ لوکل ریٹیلر کو یا ہول سیلر کو کرتا ہے, اور وہ ریٹیلر اور ہول سیلر ان کے نام کا کام کر کے, یعنی کہ کہیں دھماکہ کروا دیا, کچھ اور گڑبڑ کروا دی, کہیں آگ لگوا دی, کسی کو مروا دیا, اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسوں میں تم کلیم کر لو. یہ نسبی یہ نہیں ہے کہ وہ ریکروٹ کر رہے ہیں. ایک اس کا جو ایسپیکٹ انتہائی گھناؤنا ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے ہول سیلرز اور ریٹیلرز بن چکے ہیں, تو ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ ہول سیلر اور ریٹیلر تبھی بن سکتے ہیں کہ ان کے وہاں پہ سپلائرز موجود ہوں اور ان کے گاہک موجود ہوں. جب تک ان کے کسٹمرز یا گاہک موجود ہیں, چاہے وہ سٹیٹ ایکٹرز ہوں یا نان سٹیٹ ایکٹرز ہوں, تو یہ بات جب ہم سوچتے ہیں, اتنا سوچتے ہیں, تو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ہم بات کرتے ہیں اس کی نوعیت بدل جاتی ہے. اب اس نوعیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو یقیناً جو ہم جب بات کرتے ہیں نوجوان جو ہیں وہ جو متاثر ہو جاتے ہیں پروپیگنڈا سے, یا یہ کہ ان کو کسی, وہ تو ایک ٹول ہے, وہ تو ایک صرف ایک طریقہ ہے لوگوں سے کام کروانے کا, لیکن اس سے پہلے جو ہو رہا ہے, جو پورا سیٹ اپ ہے, جو پورا نیٹ ورک ہے, وہ کیا نیٹ ورک ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, یہ سمجھنی بہت ضروری ہے. اور یقیناً جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت ایسے تمام دارالحکومتوں میں جہاں پر جس سے تقریباً دنیا کے تمام دارالحکومت جو ہیں متاثر ہیں دہشت گردی سے, تو وہاں یہ بات یقیناً ہو رہی ہوگی. لیکن وہاں بھی میرا خیال ہے کہ جو نیریٹو کی بات ہم کرتے ہیں جو اکثر آپ کے پروگرام میں بھی ہوتی ہے اور جگہوں میں بھی, اس میں ایک طرف سے نیریٹو سے جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے, اور دوسری طرف یہ جو ہول سیلنگ ہو رہی ہے اس کی اور جو ریٹیلنگ ہو رہی ہے اس کی دہشت گردی کی, اس کے خلاف سختی سے نپٹا جائے, اور وہ تمام اسٹیٹ ایکٹرز اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے, اور اس میں بڑے بڑے شریفانہ نام جو ہیں وہ بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں. اور یہ بات جو ہے یہ ڈسکس ہونی چاہیے ہائیسٹ لیول پہ.
ٹھیک ہے, جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا, پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار پارٹی سے ان کا تعلق ہے, سینیٹر بھی ہیں, دفاع کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں. جنرل صاحب, اب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جنرل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جنرل قیوم, آپ مجھے سن رہے ہیں سر؟ اچھا, میروائز افغان ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم افغان صاحب.
وعلیکم السلام.
افغان صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ہم بات کر رہے ہیں کہ پچھلے دنوں, گزشتہ دنوں یہاں واشنگٹن میں ایک کانفرنس, بین الاقوامی کانفرنس ہوئی, جس میں داعش کا خاتمہ کرنے کے لیے جو وزارتی سطح کا اجلاس ہوا, جو اس اتحاد کا, جو عالمی اتحاد ہے داعش کو شکست دینے کے لیے, جو مختلف ملکوں کا اتحاد ہے, اس میں امریکہ کے وزیر خارجہ کی طرف سے یہ بات بھی کہی گئی کہ افغانستان اور پاکستان میں داعش جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کو بھرتی کرا ہے. افغانستان کے مختلف حصوں میں داعش کی موجودگی کا تذکرہ اور تصدیق ہوتی آئی ہے. آپ کے خیال میں نوجوان افغانوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے بھرتی کرنے میں اس انتہا پسند تنظیم کو کتنی کامیابی مل رہی ہے؟
میرے خیال سے کامیابی تو انہیں مل رہا ہے, اور انہیں ان جوانوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جو وہاں پہ بے روزگاری سے تنگ آ کر پیشہ وارانہ طور پہ وہ دہشت گردی کر رہا ہے. پہلے کچھ لوگ تھے جو طالبان کے ساتھ منسلک ہو رہے تھے, اب وہ طالبان سے ہٹ کر داعش کے ساتھ جا رہے ہیں. اس کا ایک راز یوں بھی ہے, میں نے سنا ہے ننگرہار کے لوگوں سے, وہ لوگ کہہ رہا ہے کہ داعش جو ہے وہ ایک بندے کو منتھلی 300 سے 400 تک ڈالر دے رہا ہے, جو کہ بہت ہی بڑی رقم ہے وہاں کی لوگوں کے لیے, وہاں کے جوانوں کے لیے. ایک تو یہی بات ہے. اب بات یہاں پہ اٹھتے ہیں کہ داعش یہ پیسے کہاں چلاتے, ایک تو یہ تو دوسرے بحث ہے اور اس پہ شاید آپ لوگوں نے بات کیا ہوا ہوگا. تو میرے خیال سے یہ ایک بڑی مشکل ہے اور ایک بڑی سی چیلنج ہے افغان گورنمنٹ کے لیے, اور خطے میں اگر وہ داعش مضبوط ہوتے تو یہ چیلنج پاکستان کی طرف بھی مواجہ ہے, اور پاکستان کو بھی دہشت گردی سے ظاہر ہے متاثر ہونا پڑے گا اگر داعش افغانستان میں اور بھی حضور رکھتے ہیں.
جی, دونوں کی بات ہوئی. آپ جی, دونوں کی بات انہوں نے کی, پاکستان افغانستان دونوں کا تذکرہ کیا ریکس ٹیلرسن جو کہ امریکی وزیر خارجہ ہیں.
میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک میڈیا میں اس پہ بحث نہیں ہو رہا, اور ابھی تک افغان حکام اور پاکستانی حکام جو یہ دونوں اس بات پہ خاموش ہے, اور پتہ نہیں کیوں خاموش ہے. افغانستان کے کچھ علاقوں میں داعش طالبان کے ساتھ وابستہ ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے, جیسا کہ میں صوبہ زابل کی مثال دے سکتا ہوں, اور اس کی شواہد موجود ہے, لوگوں کے پاس بھی موجود ہے وہاں کے لوگوں کو, اور طالبان بھی انآفیشلی یہ بات کو مان رہا ہے کہ وہ کچھ چائنیز دہشت گرد جو ہے یا جو داعش ہے ان کے ساتھ وہ بات چیت میں مصروف ہے, اور انہیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں جانا ہے, ان کا یہ کہنا ہے. تو اب اگر داعش کے ساتھ طالبان اکٹھے ہوتے ہیں یا طالبان وہی راستہ اپنا لیتے ہیں جو داعش نے اپنایا ہوا ہے, تو پھر یہ بہت ہی بڑی چیلنج بن سکتا ہے.
اچھا,
تیسری جانب اگر آپ لوگوں کو علم ہو تو اسی کچھ عرصے میں, کچھ ریسنٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ طالبان نے بہت ہی بڑی تغیرات لائی ہوئی ہے اپنی صفوف میں. طالبان پرانی کمانڈر جو ہے وہ سب کے سب گھروں پہ بٹھایا ہوا ہے, نئی کمانڈر تقریباً 14-15 صوبوں کے لیے نئی کمانڈرز مقرر کی ہوئی ہیں. انہوں نے ان میں سے ایک کا جو میں نام لے سکتا ہوں, جو سب سے بڑا کمانڈر تھا افغانستان میں لڑنے والا, وہ تھا ملا عبد المنان. اب میں اس ملا عبد المنان کی بات نہیں کر رہا جو طالبان سے الگ ہے, الگ سے
افغان صاحب اس وقت طالبان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جنرل صاحب سے پہلے بات کر لیں کہ پاکستان میں افغان یا داعش موجودگی کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں حکومت کی طرف سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان کی، آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی حکومتوں نے بیان نہیں دیا، آج پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان ابھی ہم نے سنایا ایک چھوٹی سی رپورٹ اس پہ بنا کے۔ اس وقت سینیٹر جنرل قیوم ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر آپ کافی دیر سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بات ہو، آئی ہوپ کہ اس وقت آپ میرا سوال سن سکیں۔ جنرل صاحب آپ مجھے سن سک رہے ہیں؟
جی میں سن سک رہا ہوں۔
اچھا بہت شکریہ۔ تو جنرل صاحب یہ داعش یا پھر داعش سے ہمدردی رکھنے والے انتہا پسند گروپوں کے بارے میں تو بڑی بات ہوتی آئی ہے پاکستان میں، ان کی موجودگی کی تصدیق کے لیے دعوے بھی سامنے آتے ہیں۔ آپ سے میرا یہی سوال تھا کہ آپ دفاع کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ حکومت کی طرف سے جو سلسلہ میں اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، تو آپ یہ کس طرح سے یہ تحفظات پیدا ہو گئے کہ امریکی وزیر خارجہ کو اتنی بڑی کانفرنس کے موقع پر اس تحفظات کا، اپنے اس تحفظ کا اظہار کرنا پڑا کہ پاکستان میں نوجوانوں کو بھرتی کر رہی ہے داعش اور اس میں اس کو کامیابی ہو رہی ہے، تو کس حد تک اس میں اس کو دیکھتے ہیں آپ، اور کتنا پروپیگنڈا ہے داعش کا اب تک پاکستان میں پھیل چکا؟ جنرل صاحب آپ کا ٹیلی فون لائن پھر کٹ گئی شاید۔ اچھا اب لگتا ہے کہ جنرل صاحب سے آج اس مسئلے پہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ پروفیسر فیضان آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تسلیم کر لینا کہ بھرتی کی کوشش کہیں بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، تو یہ اس سے مسئلے کی جو سنگینی ہے وہ تو کم نہیں ہو سکتی۔ آپ کے خیال میں نوجوان طبقے کو، آپ کا روزانہ واسطہ رہتا ہے، آپ کے طالب علموں میں نوجوان طبقہ زیادہ ہوتا ہے، داعش جیسے انتہا پسند گروپ کے پروپیگنڈے سے بچانے کے لیے کس حد تک مؤثر طرح کوشش کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے کاؤنٹر نیریٹو کی تو بات کی، اس کے علاوہ کہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ نوجوانوں کو اس بات سے بچایا جا سکے کہ وہ اس طرح کے انتہا پسند گروپوں کے نرگے سے بچ سکے؟
چیز میں ہمارے جو ابھی ہمارے محترم دوست تھے افغانستان سے، وہ جو فرما رہے تھے بالکل درست کہ اگر ان امپلائمنٹ ہوگی، اگر کل کا جو نہیں پتا ہوگا کہ کل کیا ہوگا، کل میں ہمارے گھر میں کھانا ہوگا یا نہیں ہوگا، جو غربت ہے وہ سب سے بڑا اس کا باعث ہے۔ اور اس کے بعد نیریٹو ہے کہ ہم ایک ایسی حقیقت بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ اور جو تیسری اور آخری بات ہے سلسلے میں نوجوانوں کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے ارد گرد ایسی ہو رہی ہو جس سے ان کے دلوں میں امید پیدا ہو کہ کل ایک اچھی ہوگی آج کی نسبت۔ اور اس وقت افغانستان میں اور پاکستان میں تو مجھے بہت یہ کم نظر آیا ہے، افغانستان میں گیا نہیں لیکن جو میں جو پڑھتا ہوں اس کے بارے میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو نا امیدی ہے کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے نوجوانوں کا دہشت گردی کی طرف جانے کا۔ اور دوسری طرف پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک نئی لہر آئی ہے اکنامک ترقی کی، اور اس میں لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مصروف ہیں، جابز ہیں لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی غربت کی انتہا ہے، اور جو غربت ہے وہ سب سے بڑا بیج ہے سلسلے میں، جو سب سے بڑی وجہ ہے دہشت گردی کی۔ اور اس کے لیے ایک ہم اکیر جو ہے اس کی ضرورت ہے حکمت عملی کی، جو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ باتیں تو بہت ہیں لیکن اس کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، خاص کر ترقی یافتہ ممالک کی جو کمٹمنٹ ہے،
اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔
سیریس نہیں ہے، اتنی سنجیدہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی تک وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہیں اور ہو رہا ہے۔
جی پروفیسر فیضان، میں ابھی ایک منٹ مجھے دیجیے، میں بات کروں پھر ہماری لائن نہ کٹ جائے۔ جنرل قیوم سے ہم اس بات کا جواب لینا چاہتے تھے کہ حکومتی سطح پر ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں کہ داعش اپنی ترویج و ارشاد کے لیے پاکستان کے اندر بھرتی کرنے کی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکے گا، کس طرح دیکھتے ہیں جنرل صاحب آپ اس کو؟ جنرل صاحب آپ بات میری سن رہے ہیں؟ جی آپ اس وقت آن ایئر ہیں سر؟ جنرل صاحب آپ اس وقت آن ایئر ہیں، میں نے آپ سے سوال بھی کیا۔ جنرل صاحب آپ سے سوال میں کر رہی ہوں۔ جی پروفیسر فیضان آپ جو بات کر رہے تھے اس کو مکمل کیجیے تاکہ پھر ہم اگلی سیگمنٹ کی طرف چلیں۔
اس میں میرا خیال ہے, اور جہاں تک طالب علم یا ینگ لوگ جو امریکہ میں ہیں ان کے ساتھ, جو خاص کر مسلمان ینگ لوگ ہیں ان کے ساتھ آئیڈینٹی کرائسس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے ہیں, ہم کہاں بلانگ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو ایک قسم کی الینیشن یا آئسولیشن, جو سوشل آئسولیشن ہے وہ ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ریکروٹ ہو جاتے ہیں. مگر اور خاص کر آج کل جو کہ امریکہ میں اور دوسری جگہوں پہ جو رائٹ ونگ حکومتیں آئی ہیں اس سے ان کی فیلنگ جو ہے آئسولیشن کی اس میں اضافہ ہوا ہے, اور مجھے اس بات کی ہر وقت فکر رہتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو صحیح راستہ نہ بتایا, انہیں یہ نہ بتایا کہ اگر وہ امریکہ میں رہتے ہیں, وہاں پیدا ہوئے ہیں, وہاں پلے بڑے ہیں, تو امریکہ ہی ان کا ملک ہے, امریکہ ہی کی خاطر خواہ انہیں کرنی ہے, امریکہ ہی کو انہوں نے بہتر بنانا ہے اور اسی کے لیے کام کرنا ہے. اور یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارا پین اسلامزم کا, وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ایک بھائی چارے کا کانسیپٹ ہے, تاکہ ہم ایک دوسرے کو انسان سمجھ سکیں. لیکن یہ جو نیریٹو ہے, یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ ان تک صحیح طرح جا نہیں پا رہا, اور یہ ایک بہت, میں تو اس بات کی بہت فکر کرتا ہوں کہ بعض اوقات راتوں میں نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ اس کو ہم کیسے فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جو لوگ اس ابھی دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں یا جو ملوث ہوئے ہیں, اگر ہم ان کی پروفائل دیکھیں تو اس میں سوشل آئسولیشن جو ہے وہ ایک بنیادی وجہ ہے ان کی اس طرف جانے کی, اور آئیڈینٹی کرائسس جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں یہاں پر نہیں, یہ لوگ غیر ہیں, اور جب ہم کسی کو غیر بتا دیتے ہیں تو اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم اپنے آپ کو آسانی سے کنوینس کر سکتے ہیں. یہ وہ وجوہات ہیں جن کو انہیں ایڈریس کرنا پڑے.
اچھا, ہمارے ایک اور بڑا کوئک کامنٹ آپ مجھے دیجیے گا افغان صاحب, کیونکہ ہمارے ٹائم کافی خراب ہو گیا لائنوں کی وجہ سے, ہمارے پاس ٹاپکس بہت زیادہ موضوعات ہیں ابھی. ریزولیوٹ سپورٹ مشن کے کابل میں ترجمان امریکی نیوی کے کیپٹن بل سالوان نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو یہ بتایا ہے کہ 2017 میں مقصد داعش خراسان کو افغانستان میں شکست دینا ہے. کس حد تک یہ مشن مکمل ہو سکے گا, کیا آپ دیکھتے ہیں اس بارے میں؟ افغان صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟
کیونکہ وہاں پہ اب طالبان سے بہت زیادہ لوگ داعش کی طرف پڑ رہا ہے, جو طالبان نکال رہا ہے وہ ان لوگوں کو تو کوئی جگہ نہیں, افغان گورنمنٹ اور یونائٹیڈ فورسز نے وہاں پہ کوئی اس طرح راستہ نہیں بنایا ہوا ہے تاکہ وہ لوگ جا کر کسی جگہ میں پرامن رہ سکے, تو وہ مجبور ہو کر داعش کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہے. تو ایک علت یہ بھی ہے کہ اب داعش مضبوط ہوتے نظر آ رہا ہے کہ وہ وہی فرار شدہ طالبان ان کے ساتھ ایک جا ہو رہا ہے, دوسری جانب داعش نے پوری کمپین شروع کیا ہوا ہے افغانستان میں, کئی جگہوں سے وہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے, اور کوشش ان کا تو یوں ہے کہ وہ مضبوط ہو کر نظر آ جائے. تو اب اسی امکانات پہ جو افغان فورسز کے پاس ہے اور اسی امریکن فورسز کو جو افغانستان میں موجود ہے, داعش کا خاتمہ کرنا ممکن نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ, میر وائز افغان ہمارے ساتھ تھے, لندن سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے. اور اب ہم بات کرتے ہیں میڈیا کمیونیکیشنز کے ماہر اور ڈین ہیں ڈاکٹر مغیث الدین صاحب, ان کا پروگرام میں خوش آمدید بھی ان کو کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی لال مسجد میں مذہبی شخصیات اور مدارس کے طالب علموں کو انتظامیہ نے اکٹھا ہونے سے روکا. اس کی وجہ کیا تھی کہ مذہبی شخصیات سوشل میڈیا پر جو توہین آمیز مواد ہے اس کے خلاف احتجاج اور ایسی جو تشہیر کرتے ہیں ان کے خلاف مظاہرہ کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں؟ تو اب یہ تو کافی دنوں سے مسئلہ چل رہا ہے, اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے. آپ سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے, سوشل میڈیا ایک سمندر کی طرح وسیع پلیٹ فارم ہے, آپ کے خیال میں توہین مذہب کے حوالے سے گستاخانہ مواد کو مؤثر طور پر روکنے کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہیں؟
یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس میں پوری اقوام عالم مل کر بیٹھنا چاہیے کہ توہین مذہب, کسی مذہب کی توہین, وہ ناقابل برداشت عمل ہے. اگر ہم توہین عدالت کا قانون بنا سکتے ہیں, اگر ہم ذاتی حتق عزت کا قانون بنا سکتے ہیں, تو دنیا کے ہر مذہب قوم کے اندر موجود ہے, اگر ہم سینیٹیزم کے حوالے سے قانون بنا سکتے ہیں تو پھر اس پر قانون جو بننا چاہیے کہ اگر فلاسفی کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک بین الاقوامی اتحاد ہونا چاہیے, مذہب چاہے اسلام ہو چاہے عیسائیت ہو, ہم اس کے بارے میں اس کا احترام کریں گے اور ایک دوسرے کی سینسیٹیوٹی کا خیال کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وائلنس, جتنے وائلنس ہیں اس کی بنیاد میں وائلنس آف پین جو ہے وہ ایک بنیاد ہے, جسے میں قلم کی دہشت گردی سمجھتا ہوں، وہ چاہے پینٹنگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ تحریر کی صورت میں ہو، چاہے وہ کارٹون کی صورت میں ہو. میں خود امریکہ میں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہاں ایک اخبار کے اندر ایک خبر چھپی تو سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور ہم نے وہاں سے پروٹیسٹ کیا یونیورسٹی آف آئیوا کے اندر. اس لیے یہ کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فیت کے بغیر نامکمل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور پاکستان کے اندر خاص طور پر جگہ آپ نوٹ کریں کہ بلاسفی کے معاملے میں کسی غیر مسلم کو آج تک سزا نہیں دی گئی آج تک. اور یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے جیسے ملک کے اندر غیر مسلموں کو صرف بنیاد پر سزا دی جاتی ہے، ایسا کوئی واقعہ ہمارے یہاں پیش نہیں آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس کے قانون کو آپ مستحکم نہیں کریں گے تو پھر لوگ جو ہیں سڑکوں پر نکلیں گے، قانون کو ہاتھ میں لیں گے، اب پھر وہ کام ہوگا اس کا تذکرہ آپ نے لال مسجد کے حوالے سے.
جی جی میں ابھی جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب آپ مجھے سن سک رہے ہیں اب؟
ہلو
ہلو جنرل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آئی ایم ویری سوری، بہت بہت ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے، بار بار آپ اس کی لائن ہمارے سے منقطع ہوتی ہے. دو سوال ہیں آپ سے. پہلے تو آپ سے میرا وہی سوال ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان میں داعش کی طرف سے یہ اس کی موجودگی کے بارے میں خدشہ اور تحفظات یہ ہیں کہ وہ وہاں پر نوجوانوں کو بھرتی کر سکتی ہے، اس سلسلے میں ان تحفظات کو دور کرنے کے حوالے سے یا ان تحفظات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں داعش کی موجودگی کتنی ہے اور وہ کس حد تک نوجوان جوانوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے؟
اس کوسچن کو پہلے لے لیتے ہیں نا.
جی
ہلو
جی جی اسی کے بارے میں بات کیجیے.
اچھا مطلب کیا ہے کہ بالکل بات ہے ہمارے، آپ نے دیکھا 7 شریف میں 9 بندے شہید ہوئے اور یہ چیز ہے جس کے اوپر امریکن کمانڈر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم فرد جو ہیں ہم نے مار دیے ہیں لیکن ان کا اور ان کی جو ایریا ہے اس کو بھی کنٹین کیا ہے، بٹ یہ ایک سیریس تھریٹ اور اس کے اوپر پاکستان اور افغانستان کا تعاون بڑا ضروری ہے، بارڈر مینجمنٹ ضروری ہے اور کنیکٹڈ ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ہم اپنی دشمن ہے پاکستان کی اور یہ بین الاقوامی امن کے دشمن ہے اور یہ کیونکہ سیریا اور عراق کی طرف ان کو پہلے انہوں نے ڈامینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، افغان طالبان کو قاعدہ وغیرہ کو بھی اور پھر ابھی ان کے ساتھ ایک الائنمنٹ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر پاکستان کی گورنمنٹ فلی الائنڈ ہے لیکن اللہ کے کرم سے پاکستان کے اندر ان کے فٹ پرنٹس نہیں ہیں، یہاں کچھ فیسیلیٹیٹر ہیں جو ان کو میں اور ان کے پیچھے ہمارے اباؤٹ 700 سے زیادہ اریسٹ ہوئی ہیں اور لوگوں کے پیچھے بھی پڑے گی.
اچھا دوسرا جلدی سے جنرل صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو توہین آمیز مواد ہے مذہبی بارے میں، اس کے بارے میں مذہبی اور دینی علماء کے تحفظات کافی زیادہ ہیں، حکومتی سطح پر جو کوششیں کی جا رہی ہیں کس حد تک مؤثر ثابت ہوں گی ان گروہوں کے اور مختلف لوگوں کے تحفظات دور کرنے میں کہ توہین آمیز مواد کو واقعی سوشل میڈیا سے جو پاکستان کے اندر ہے ہٹانے میں کامیابی ہو سکے گی؟
دیکھیں یہ بھی ایک بڑی سوشل لیول کے اوپر ایک ایسی تھریٹ ایمرج ہوتی ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے علماء اس میں پورا تعاون کر رہے ہیں اور ہم اپنے طور پہ سب کو یہ بتاتے ہیں کہ آن ون ہینڈ تو ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ امن کا دیتا ہے درج اور ہم اپنے ہاتھ میں لا کو کبھی بھی نہیں لیتے لیکن اور نہ لینا چاہیے جب سلطنت موجود ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہمارے لوگوں کے جذبات ہیں مذہبی، ہم لوگ ہمارا ایک ایمان ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی نبوت کا آخری نبی ہونے کو مانتے ہیں اور ہم یہ دوسرے مذہب کی عزت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذہب ہماری فیلنگس کو کوئی بھی انجر نہ کرے اور اس سے اجتناب بڑا ضروری ہے اور اس کی آج بھی ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کچھ امبیسڈر کے ساتھ ملاقات کی ہے اسلامک کنٹریز کے بھی ہیں اور ان کو یہی کہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی فیلنگس کو جو مذہبی ہماری جو یقین ہے ایمان ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور مائنارٹی کو یہاں رہنے کا جینے کا حق ہے, لیکن ہمیں بھی اپنے بلیف ویلیو اور فیتھ کے مطابق رہنے کا حق ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سچ پسند لوگ ہیں جو ایسی طویل آمیز باتیں لکھتے ہیں اور کرتے ہیں اور اس کو پھر کچھ لوگ ہوا دیتے ہیں, تو اس سے ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے جو کہ خطے کے امن کے لیے اچھی نہیں. لیکن بلیف مذہب کے ہر ملک اپنی آزادی رکھتا ہے اور ہم بھی اپنی آزادی رکھتے ہیں, لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی, یہاں کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو اب سے ابسلوٹلی اور ہمارے قوانین اور ناز اس طرح کے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں وہ ناز کی امپلیمنٹیشن ہم ٹھیک طریقے سے کریں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم زیادہ ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ جان صاحب, آپ سے ہماری آج زیادہ بات نہیں ہو سکی, آپ کو ہم پھر زحمت دیں گے, انشاءاللہ آپ سے میری پھر بات ہوگی. ڈاکٹر مغیث سے ایک کوئک کوسچن, اس کے بعد آمنہ چیمہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کچھ حلقوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر بالکل پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے, وہ کس یہ مطالبہ کس حد تک جائز ہے اور کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ بڑا کوئک کامنٹ کریے گا. ڈاکٹر مغیث ہیں ہمارے ساتھ.
کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے اور ان کو کورٹ میں لایا جائے, پھر اس قانون کے مطابق فائل کیا جائے اور قرار واقعی سوا دی جائے. سیدھی سیدھی بات ہے, اگر انہوں نے بتایا کہ توہین عدالت کا قانون موجود ہے اور اگر ذاتی حقیقت کا قانون موجود ہے تو توہین عدالت کے قانون پر فائل ہونا چاہیے اور اس کے مطابق اس کی سزا ہونی چاہیے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مغیث الدین ہمارے ساتھ تھے. آج ہم اپنے سننے والوں سے اس بات کے لیے معذرت خواہ ہیں کہ ہماری آج ٹیلی فون لائنوں میں بہت مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پروگرام کا کوئی صورت بن نہیں پا رہی, کچھ ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی کہ کس وقت ہم کس سے بات کر رہے ہیں, کبھی لائن ڈراپ ہو جاتی ہے اور کبھی کسی سے بات نہیں ہماری ہو پاتی, جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. اب ایک کوئک کامنٹ لکھتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر آمنہ چیمہ, حکومت پنجاب کے ساتھ ایک اعلیٰ ذمہ دار افسر کی حیثیت سے کام کرتی ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں ادارے کی. السلام علیکم آمنہ. آمنہ بہت شکریہ آمنہ. ہم بات کرنے لگے ہیں کہ پنجاب میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کا گزشتہ برس قانون منظور ہوا تھا اور اب جنوبی شہر ملتان میں انسداد تشدد کے لیے پہلا مرکز جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کا افتتاح کل ہفتے کے روز وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ مراکز حکومت پنجاب کے اسٹریٹجک ریفارم یونٹ کے تحت قائم کیے جا رہے ہیں اور پہلے اس ضلع میں مرکز بنے گا اور پھر قانون پر عمل درآمد شروع ہوگا. تھوڑا سا مجھے اس میں تھوڑا سا ایک ہماری وضاحت کیجیے ہمارے لوگوں کے لیے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ مرکز میں, کیونکہ قانون تو بن چکا ہے, کیا یہ ضروری ہے کہ قانون پر عمل اسی وقت ہو جب کہ مرکز کوئی بن جائے تو اس کے بعد یہ ممکن ہو سکے گا, یا ویسے بھی اس کے اوپر عمل درآمد کی کوشش کی جا رہی ہیں آپ کی حکومت کی طرف سے, کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟
جی, جب ایکٹ پاس ہوا ہے پروونشل اسمبلی سے تو اس پہ قانون بن گیا تو پورا مینڈیٹری ہو گیا کہ جی آپ نے لا کو کمپلائی کرنا ہے. سینٹر کا ایکچولی فائدہ یہ ہے کہ سینٹر میں بننے میں آپ کو ایک اسپیشل سروس ملیں گی جو کہ قانون اس کو کے دائرے میں آتی ہیں, اور وہ اس کے بغیر, سینٹر کے بغیر پہلے موجود نہیں تھی جو ہمارے عام پولیس اسٹیشن سے. سب سے پہلے تو اس میں چیز ہے کہ جو سینٹر ہے یہ خواتین پولیس آفیسر ہی رن کریں گی, تو ایسا یہ کافی یونیک سینٹر ہے. اس میں پوری جو فیسلٹیز اویلیبل ہیں جیسے کہ فرسٹ ایڈ, ایف آئی آر لاجنگ, پروسیکیوشن, پورا طبی معائنہ, میڈیکل ایگزامینیشن, فورینسکس, پوسٹ ٹرامری میڈیکلیشن, یہ سارا کچھ ایک ہی
یہ بتائیے گا کہ خواتین کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہے, مخصوص مائنڈ سیٹ ہے, جیسے انتہا پسندی کا مائنڈ سیٹ ہے, اسی طرح خواتین کے خلاف تشدد کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے آپ کی حکومت کی طرف سے کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں کیا؟ کیا اویئرنیس دی جائے, آگاہی دی جائے؟
جی بالکل, اس میں تو دیکھیں کہ اگر آپ کی ایک تو یہ ایکٹ پاس ہوا, اس کے علاوہ بھی بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس کے جو باقی ایکٹ کے اندر ایسی چیزیں آئیں, اور جس کی امپلیمنٹیشن سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جب تک لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ وہ یہ ایک کرائم ہے اور اس کی ایک سزا ہے اور وہ دے کانٹ گیٹ اوے ود دیٹ, تب تک یہ کلچر جو ہے یہ بڑھتا جائے گا. तो जैसे आपने अभी टेररिज्म की बात की कि उसके लिए जब ये मिलिट्री कोर्ट बने हैं और उसके बाद सख्ती की जा रही है और बहुत ज्यादा उस पर इन्वेस्टिगेशन और काम हो रहा है, तो उसमें फिर रोकने का एक वो बन जाता है प्रॉपर एक सेफ गार्ड करने का मैकेनिज्म। इसी तरह अगर लोगों को आदमियों को ये इजाजत दे दी जाए कि वो औरत के साथ कैसा भी सलूक कर लें, जितना भी उन पर वायलेंस कर लें, और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए कल्चर जो है पिछले 60 साल में इतना फरोख दे दिया। हालांकि ना हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता है और कल्चरली भी आदमियों को तो पाकिस्तान में जो मजहबी घराने हैं तो प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वायलेंस की तो किसी जगह ना इस दौर में दुनिया में 21st सेंचुरी में कहीं इजाजत है। सबसे बढ़कर आपका मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन ये कल्चर इसलिए फरोख करा था, इलिटरेसी एक तो, और फिर यही कि इसको क्राइम समझा ही नहीं जाता था। ये तो रूटीन की बात ही ना, औरत को एक ऑब्जेक्ट है, उसको इस्तेमाल किया, फेंक दिया, जरूरत पड़ी घर में यूज कर लिया। तो जब सख्त कानून बनेंगे और उनकी सख्त इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ही ये कल्चर बदलेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आमना चीमा, हमारे साथ हैं। आमना, आपसे मेरी फिर तफसीली बात होगी। अब एक छोटा सा हम वक्फा करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम के अगली सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, और हमें उम्मीद है कि अब हो सकता है कि लाइनें हमारी कुछ बेहतर हो। हम लंदन से बात करेंगे, लॉर्ड नज़ीर अहमद हमारे साथ हैं, शमा जुनेजो वहाँ से हमारे साथ हैं, और यहाँ से डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल हमारे साथ होंगे। तो आइए एक छोटा सा वक्फा करते हैं और फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जहां रंग और राय। अब हम बात करते हैं अगले अपने सेगमेंट्स की और बढ़ते हैं हमारे साथ, जैसा कि हमने पहले भी बताया, बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन जनाब लॉर्ड नज़ीर अहमद हमारे साथ हैं, शमा जुनेजो लंदन से हमारे साथ हैं, स्ट्रेटेजिक तजज़ियाकार हैं, और यहाँ से एक और बहुत मुमताज नाम है हमारे प्रोग्रामों का, डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल। आइए बात करते हैं उनसे। सबसे पहले तो प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहते हैं आप सबको, और आज हमारे लाइनों में कुछ खराबी होने की वजह से हम पहले ही, हमारे पास वक्त कम हो गया, तो हम अब कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी क्विक आंसर्स के साथ आगे चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का की कवरेज कर सकें। तो दाइश ने बुध के रोज़ बरतानिया की पार्लियामेंट के करीब हमले की जिम्मेदारी का दावा कर लिया है, कबूल कर लिया है। दाइश की न्यूज़ एजेंसी की वेबसाइट पर एक बयान शाया हुआ है जिसमें कहा गया है कि हमलावर दाइश का एक सिपाही था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इस ग्रुप ने हमले की मनसूबाबंदी में मदद फराहम की थी। बयान में ये कहा गया है कि हमलावर ने दाइश की उन मुल्कों के आम शहरियों और फौज पर हमले की अपील पर अमल किया है जो दाइश के खिलाफ लड़ाई में अमरीका के इत्तेहादी हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आइए पहले तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम बात करते हैं लॉर्ड अहमद से। लॉर्ड अहमद, इस बारे में बहुत सारी मुख्तलिफ मालूमात सामने आई हैं, और ख़ास तौर पर 52 साल खालिद मसूद जो कि इस हमले का मुर्तकब था और जिसको गोली मारकर हलाक भी कर दिया गया, उसके बारे में अब तक ताज़ा तरीन मालूमात के बारे में हमारे सुनने वालों को एक क्विकली बताइए ताकि फिर हम आगे चलें।
ये जो खालिद मसूद है, ये कन्वर्ट है बेसिकली, इसका ये क्रिश्चियन पैदा हुआ था, ये 18 साल की उम्र में बेसिकली इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जेल में गया, पेटी क्राइम्स और वायलेंट क्राइम में वो मुलव्वस था। MI5 का इसके साथ तल्लक जो है वो एक्सट्रीमिज्म के हवाले से वो हुआ कुछ अरसा पहले, लेकिन अब उनके रेडार पे ये आदमी नहीं था।
अच्छा।
ये बेसिकली मेरे ख्याल में जमैकन या अफ्रो कैरेबियन बैकग्राउंड का आदमी है, इसका मेन स्ट्रीम मुसलमान कम्युनिटी के साथ तो कोई तल्लक नहीं है। कैंट में पैदा हुआ और जिस तरह आपने कहा कि 52 ईयर ओल्ड, और आजकल वो मिडलैंड में रह रहा था। तो मैं समझता हूँ कि चाहे जाए दाइश तो हर एक चीज का, अगर बारिश भी कहीं जोर से हो जाए तो दाइश यही कहेगी कि हमारी वजह से ये बारिश हुई है। इसमें कोई दाइश का कोई एविडेंस अभी तक तो हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखें तो ये कोई वेल इक्विप्ड या इस तरह का टेररिस्ट नहीं था। इसके पास दो चाकू या छुरियां जो भी थी, और बाकी इसने गाड़ी को इस्तेमाल किया एज अ वेपन فور ٹیررزم, وہ تو گاڑی تو ہر آدمی کے پاس ہوتی ہے, اس کی تو اپنی بھی نہیں تھی, وہ بھی کرائے پہ لے کے آیا ہے. تو سینٹ تھامس ہاسپٹل کی طرف سے ویسٹ منسٹر برج کے اس طرف آیا ہے پارلیمنٹ کی طرف, اور آتے آتے وہ فٹ پاتھ پہ جتنے لوگ اس کے سامنے آئے ان کو کچلتے ہوئے ایک خاتون چھلانگ لگا گی اور دوسرے جو ہیں وہ بہت سارے
جی.
زخمی دو فوت بھی ہوئے ہیں. پولیس آفیسر جب اس نے اس گاڑی کو ٹکرا کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی, پولیس والے نے جو ہے وہ پولیس مین نے بہت دلیری کے ساتھ اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کی, اس کو روکنے کی کوشش کی, اس کے پاس نائف سے اس نے اس کو مارا, اس پہ حملہ کیا, اور پھر ساتھ ساتھ جو ہمارے سیکیورٹی سروسز کے لوگ تھے انہوں نے گولی مار کے اس کو زخمی کر دیا, بعد میں یہ مار گیا. تو یہ جو حقائق ہیں, باقی ابھی تک اس کا کوئی داعش کے ساتھ یا
تعلق نہیں مل سکا,
ٹریننگ کے حوالے سے تعلق نہیں ملا.
اچھا, ابھی اور بات کرتے ہیں آگے. شمع, اب دہشت گردی اور اس کی ممکنہ وجوہات اور محرکات پر تحقیقی کام کرتی آئی ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے جو انفرادی سطح پر حملے ہو رہے ہیں, خاص طور پر یورپ کے اندر بھی, اور داعش پھر بھی ان کی ذمہ داری کا دعویٰ کرتا ہے, آپ کے خیال میں کہ داعش ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنا پروپیگنڈا استعمال کر رہا ہے یا واقعی اس میں کچھ صداقت بھی ہے؟
کیٹیگریز میں تقسیم کرنا ہوگا. پہلی بات یہ کہ یہ جو گاڑی سے ریم کرنے کا جو نیا ایک طریقہ واردات ہے برسلز میں یا نیس میں یا اب یہ برطانیہ میں ہوا ہے, یہ ایک نیا طریقہ ہے جس نے سیکیورٹی پر ایک اس کو کسی بھی قسم کی چاہے کتنی بھی بڑی سیکیورٹی ہو نہیں روک سکتی. تو یہ جو ایک چیز ہے یہ داعش کے جو پچھلے تھی انوالومنٹ ان سے مماثلت ہے, لیکن ہمیں برطانیہ کا کلچر سمجھنا ہوگا. یہاں پر لی رگبی نامی ایک فوجی تھا, اس کو سلاٹر کر دیا تھا سڑک پر, وہ بھی ایک کنورٹر تھا, افریقن اوریجن کا تھا, اور اس نے پھر اسلام قبول کیا جیل میں, اور اس کے بعد بہت زیادہ ریڈیکلائز ہو گیا. یہ جو ہے ایڈرین رسل آ جاؤ, اور اس نے ہم تو پریشان ہو گئے کیونکہ خالد مسعود بہت ہی ایک ایجین نیم تھا, تو ہم سمجھ رہے تھے کہ کہیں پاکستانی نہ نکل آئے یا پاکستانی اس کا کوئی اوریجن نہ نکل آئے, تو ہمارے لیے جو یہاں پر پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ اب پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ایک کرمنل آفنسز میں مطلوب تھا, جیل میں رہا, اور یہ ایک نئی چیز ہوئی ہے کہ آج تک جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں ان میں سے یہ سب سے عمر رسیدہ دہشت گرد ہے.
دہشت گرد
جی, 52 years old, انگلش ٹیچر اور 3 بچوں کا باپ. پہلے جو تھے وہ سارے 20s تک جو بھی دہشت گرد تھے, آپ 9/11 سے دیکھ لیں, میکسیمم ان کی 30s میں تھی. یہ نیا تو نیا ایک ٹرینڈ ہوا ہے, لیکن اس کا میں جو اب اگر سائیکولوجیکل انالیسس آپ کریں تو یہ آپ کو لگے گا کہ یہ پہلے سے کرائم تھا, اور اس میں صرف کیونکہ یہ بہت زیادہ ریڈیکلائزڈ ہو جاتا ہے جو ایک کرمنل طبقہ آتا ہے اسلام میں, ان کو آئی ڈونٹ نو کہ کس قسم کی پریچنگ یہاں پر ہوتی ہے, کہ اس کے بعد وہ انہوں نے وہ پورا ایک جو تصور ہے اسلام کا پیس کا وہ ختم کر کے اور پھر یہ ریم کرتے ہیں اور خود ایک ویپن بن جاتے ہیں. اس کے پاس یہ ہے کہ
نئے طریقوں سے وہ
چھری تھی, جس طرح لارڈ نذیر نے کہا, میں سمجھ رہی تھی کہ ایک چھری تھی, لیکن اب یہ کیونکہ وہ بھی ہاؤس آف لارڈ میں ہے, تو یہاں پر میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ پولیس کا بہت اچھی بات ہے کہ ان آرمڈ ہے, لیکن ان جگہوں پر آرمڈ پولیس ہونی چاہیے, کیونکہ اگر وہ پی سی جو کانسٹیبل تھا وہ اگر آرمڈ ہوتا
تو شاید اپنا بچاؤ کر سکتا, اپنا بچاؤ کرتا.
بہت بڑی اس نے قربانی دی کہ اس نے فائٹ کیا ان آرمڈ ہونے کے باوجود بھی, اور اس کو آگے نہیں جانے دیا, لیکن جو ایک چیز کریٹ ہوئی.
اس بارے میں آگے بات کرتے ہیں کہ حفاظت اقدامات کے لیے اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اقبال, آپ کے خیال میں عراق اور شام کے بڑے حصوں سے بے دخل ہونے کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ داعش اس حد تک کام کرے گی کہ وہ انفرادی سطح پر لوگوں کو استعمال کرے گی؟ یہ جو دعوے ہیں ان کی صداقت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کس طرح سے یہ سارا کام ہو رہا ہے؟
میں ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہاں تک آئی ایس کا تعلق ہے, داعش کا تعلق ہے, وہ اب ایک موومنٹ نہیں رہی, وہ ایک آئیڈیا بن گئی ہے. کیونکہ وہ ایک آئیڈیا بن گئی ہے, اس کو آپ ملٹیرلی کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ پولیس ایکشن سے کنٹرول نہیں ہوگی, اس کے لیے دوسرے سٹیپس لینے ضروری ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ جو انڈیویجول ایکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا कल्चरल कॉन्टेक्ट है आईएसआईएस के साथ, असल चीज जो है वो ये है कि उनका माइंडसेट बदल गया है। वो ये समझते हैं कि इस किस्म की हरकत से या तो वो एक मार्टर बनने की कोशिश करते हैं या अपने आप को मशहूर करने की कोशिश करते हैं या वो अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। इसलिए ये सोचना कि ये आईएसआईएस की एक्सटेंशन है, मेरा ख्याल है गलती होगी। वो इसलिए आईएसआईएस को अगर आपको खत्म करना है तो उसके लिए आपको नए आइडियाज बनाने पड़ेंगे, नए इश्यूज बनाने पड़ेंगे और लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो इस किस्म के स्टेप्स या इस किस्म के पुलिस एक्शन से नहीं होंगे, वो बेसिकली इसी तरीके से होंगे कि आपकी लीडरशिप जो है वो ऐसी हो कि वो इस किस्म के हरकत करने वालों को इतनी अहमियत ना दे जितनी कि दी जा रही है। तो इसलिए मेरा तो इस तरह की सोचने का तरीका है कि अगर आईएसआईएस खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो एक्शंस होंगे वो लोकलाइज होंगे और वो ऑर्गेनाइज होंगे, इन द सेंस कि वो ग्रुप्स होंगे जो स्टेट्स में करेंगे, प्रोविंसेस में करेंगे, बड़े बड़े शहरों में करेंगे और वो ग्रुप्स के बेसिस पे करेंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं करेंगे।
अच्छा, लॉर्ड अहमद से बात करते हैं। लॉर्ड साहब, आपने सुना डॉक्टर जुबैर इकबाल इसके बारे में कह रहे थे कि जाहिर है कि अब ये एक नज़रिया बन चुका है और नज़रिए को आप किसी फौजी ताकत से या कुव्वत से वो नहीं दे सकते, शिकस्त नहीं दे सकते। इस ताज़ा तरीन हमले को जो आम तौर पर कहा जा रहा है, वो कहते हैं कि ये इंटेलिजेंस की नाकामी है। बरतानिया की जो होम सेक्रेटरी वज़ीर दाखिला हैं वो कहती हैं कि वो इस इम्कान को मुस्तरद करती हैं। आपके ख्याल में ऐसे तहफ़ात को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? और जैसा कि शमा कह रही थी कि कुछ जगहों पर लोगों को या पुलिस को आर्म्ड करने की जरूरत है, मुसल्ला करने की जरूरत है, इस बारे में आप किस तरह से देखते हैं? हिफाजती इकदामात के बारे में आप कैसे देखते हैं कि अगर इस तरह सा कोई नजरियाती बुनियादों पर भी एकदम कोई इंतहा पसंदी का वाकया करे तो उसको रोकने के लिए अब किस तरह की हिकमत अमली दरकार है?
शमा साहिबा ने जो कुछ फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है, लेकिन क्योंकि वो अगर पार्लियामेंट में तशरीफ लाए तो ऑलरेडी हमारे पास फुली आर्म्ड पुलिस वहां पे हर गेट के ऊपर मौजूद होती है। सिर्फ ये जो कैरेज गेट्स जो है वहां पे, क्योंकि ये सिर्फ जो गाड़ियां आती हैं, वहां प्राइम मिनिस्टर भी आई हुई थी तो वहां पे लोग जो है नॉर्मली तस्वीरें बनवाते हैं उस गेट के पास, तो वहां पे आम पुलिस पीछे होती है, आगे नहीं होती। तो आगे सिर्फ ये जो स्पेशली ट्रेन्ड पुलिस ऑफिसर है, लेकिन ये सिर्फ दरवाजे खोलने के लिए वहां पे खड़े होते हैं। तो चाहे जाए, मेरे ख्याल में अब ये भी उनको दुरुस्त करना होगा, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के हर जगह पे फौरी तौर पे, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पुलिस ने सारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर को जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस पोजीशन लेके फिर उसको सर्च किया, जिस तरीके से उसको डील किया, वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीका था। ये साहिबा ने ये भी आपके सामने बताया कि इस तरह के जो वाकयात है उनको रोकना नामुमकिन चीज है। ये जो आईएसआईएस की दाइश की बात है, देखिए पहले आज से 8 साल पहले जो भी कोई छोटा सा वाकया होता तो यही कहते थे कि ये जो है ये अलकायदा के लोग हैं और अलकायदा कर रहा है। ये पहले अलकायदा था, अब ये दाइश है, आईएसआईएस है, कल कोई और आ जाएगा वो क्रेडिट क्लेम करेगा। ये क्रिमिनल बेसिकली मेरा, और फिर क्योंकि मैं एक चीज थोड़ी सी इस पे ऑब्जेक्शन ये है कि इसका इस्लाम के साथ तल्लुक नहीं है, क्यों, इसकी टीचिंग क्या हो सकती है? देखिए ये जो पहले रग्बी ड्रमर की जो बात हुई थी कि जिस तरीके से उसको कत्ल किया गया, तो वो भी कन्वर्ट थे, अफ्रीकन थे। ये जेलों के अंदर जो लोग कन्वर्ट होते हैं ये क्रिमिनल हैं, और वहां पे कुछ तो क्योंकि उनको हलाल फूड अच्छा मिलता है, उनको टाइम ऑफ मिलता है, रिहेबिलिटेशन के लिए उनको टाइम मिलता है, फिर कुछ वहां पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रेडिकल हैं, उनको रेडिकल चीजें, और वो पॉलिटिकल रेडिकल ज्यादा हैं, दीन के साथ उनका तअल्लुक कम है। लेकिन फिर जो गवर्नमेंट का डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम है
जी,
और जो वो उस पर उन्होंने बहुत सारे पैसे, प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट स्पेशली ये कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ बात करना चाहती है जो सूफी हैं, पर सूफियों में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम जहां पे है वो तो दूसरे लोग हैं, उनके साथ वो बात नहीं करना चाहते। जिन लोगों का उन लोगों के साथ कनेक्शन है, तल्लक है, गवर्नमेंट उनको आइसोलेट करना चाहती है, दे मेक द पॉइंट के उनके साथ वो बात ही नहीं करना चाहते, और
तो इस...
करना चाहते हैं कि जो
جہاد کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو
تو لارڈ نذیر اس کے لیے تو اس آواز کو تو آپ کو برطانوی پارلیمنٹ میں اٹھانے کی ضرورت ہے کہ اس نیریٹو کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کو تبدیل کر کے نئی حکمت عملی بنائی جائے تاکہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے.
جی بالکل, یہ وہاں پہ بھی کرتا ہوں, مین اسٹریم میڈیا میں بھی جب موقع ملے میں بھی اور سے لوگ بھی. پچھلے دنوں میں شاید آپ کو پتا ہوگا کہ بہن سیدہ باسی صاحبہ نے ایک زبردست اس کے اوپر تقریب بھی کی, اور ٹیل ماما جو یہاں پہ ایک تھنک ٹینک ہے یا جو ایک آرگنائزیشن ہے جو ان چیزوں کو مانیٹر کرتی ہے, انہوں نے بھی اس پہ اپنی خدشات ظاہر کی, اور لوگ بھی کہ پروفیسر جہان صاحب دو تین دنوں سے بی بی سی پہ آ رہے ہیں اور وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے. ہم سارے یعنی کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے اپنی طرف سے, جو ہماری آبزرویشن ہے کہ وہ جو پیسے گورنمنٹ دے رہی ہے جن لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ان کو وہی پریزنٹیشن دیں جی کہ ہم بڑے پیسفل لوگ ہیں, ہم تو جو ہیں وہ آپ جھولے لے کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں. اور
آرگنائزڈ کوششوں کی ضرورت ہے اس کے لیے, آرگنائزڈ کوششوں کی ضرورت ہے. تو جی میں شمع سے اب اس سلسلے میں وہ کامنٹ لیتی ہوں, پھر ہم ڈاکٹر چونکہ یہاں سے امریکہ سے ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں بات کریں گے. لارڈ نذیر آپ کا بے حد شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی آج, معاف کیجیے گا تھوڑا سا وقت ہمارے پاس کچھ کم ہو گیا. تو اب شمع سے بات کرتے ہیں. شمع یہ بتائیے گا کہ یورپ میں دہشت گرد حملوں کی لپیٹ میں ہے کچھ عرصے سے, یورپی ملکوں نے داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے یا پھر وسیع تر الفاظ میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا مؤثر حکمت عملی ترتیب دی ہے, جبکہ آپ جیسے لوگ جیسا کہ آپ نے کہا کہ خالد مسعود کا نام سن کے ایک عام بندے کو ایک تشویش ہوتی ہے اپنی حفاظت کے بارے میں, اپنے تحفظ کے بارے میں, یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتی ہیں تو ایک مؤثر حکمت عملی کی کیا صورت ہے وہاں پر؟
جو موڈریٹ طبقہ ہے, میں تو لارڈ نذیر کی بات سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں جو انہوں نے کہا کہ وہ صوفیوں سے بات کرتے ہیں, مجھے نہیں آتے یہاں پر, کیونکہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلاموں کی فوبیا تھی جو ایک دکھتا ہے, اور پھر آپ بات ہوتا ہے, لیکن جو میرے جیسے بیچارے مسلم پھرتے رہتے ہیں وہ جب ان کی طرف سے ہمیں حیران, پاکستانی ہیں بے شک, آپ نے حجاب کیوں نہیں پہنا ہوا سر پر, تو اس نیریٹو کو سیل کرنے کے لیے ہمیں میڈیا میں کوئی بھی جگہ نہیں دیتا. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ موڈریٹ طبقہ پورے یورپ میں, نہ صرف یہ کہ برطانیہ میں بلکہ پورے یورپ میں پس رہا ہے اور ہم شرنک ہوتے جا رہے ہیں, اور یہ نہ صرف مسلم کمیونٹی میں ہے, یہ کرسچن یا دوسرے جو بھی ہے, آپ دیکھیں گے ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے, نیشنلزم بڑھ رہا ہے, ایتھنک جو ایک ہیٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے, آپ دیکھیں اسکاٹلینڈ میں کیا ہو رہا ہے.
تو اس کے لیے تو شمع اس کو تو پھر ہم اس طرح بھی دیکھ,
اسی طرح ریلیجن اب کتنے بھی چاہے سیکیورٹی کے وہ اسٹیٹس لیں چاہے یورپ میں ہو, لیکن جو نت نئے طریقوں سے جو جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے کہ اب آپ کو ایک چھری بھی نہیں لینا پڑتی, کتنی گاڑیوں کو آپ رو سکتے ہیں, کتنی آپ جگہوں پر آپ بیریئرز کر سکتے ہیں, یہاں پر تو ہائی سپیڈ.
میرا سوال یہ تھا کہ مؤثر حکمت عملی کس طرح سے ہونی چاہیے, ایک کوئک کامنٹ کریے.
حکمت عملی ہے کہ انٹیگریشن ہونی چاہیے سوسائٹی میں, بہت زیادہ انٹیگریشن ہونی چاہیے, اور جو ماڈریٹ طبقہ ہے جو میں نے شروع سے بات یہاں سے شروع کی کہ ماڈریٹ طبقے کو ہائی لائٹ, اگر یہاں پر صوفی سے بات کرتی ہے تو ان صوفی میڈیا پر لایا جائے تاکہ صوفیزم سے لوگ متاثر ہوں اور پیس کی بات کریں. اچھی چیز چاہے آپ چاہے کتنا بھی اسے ڈیفر کریں, اچھی چیز کا رزلٹ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور پیورٹی زیادہ ہوتی ہے. تو ایکسٹریمزم سے ہمیں گریز کرنا چاہیے چاہے وہ کہیں بھی ہو,
کسی بھی جگہ پر ہو, کسی بھی.
تو یہ حکمت عملی ہوگی کہ جو پیس لو اور ہارمنی,
یعنی انٹیگریشن آف سوسائٹی.
ایک میئر نے کیا کہ دی لندن از اوپن بریکسٹ کے بعد سے, تو دیکھیں اس حکمت عملی نے ایک محبت بھی اس شہر میں بنائی, ایک انٹیگریشن بنائی. انٹیگریشن جب تک نہیں ہوگی مختلف
وقت تک نہیں ہو سکتا. انٹیگریشن آف سوسائٹی اینڈ ماڈریٹ تھاٹ کی پروموشن جو ہے ترویج ہے وہ آپ کے خیال میں اس کی کا حل ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں, بہت کم وقت ہمارے پاس رہ گیا, گزشتہ دنوں امریکہ میں داعش کے خلاف بین الاقوامی سطح پر کوششوں کو تقویت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا, اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ نظریہ ہے اور اس کو, تو کیا آپ اقدام اس کے لیے درکار ہیں, کس طرح سے آپ ویژولائز کرتے ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی آپ دیکھ سن رہے تھے کہ شمع کی جو بات تھی کہ یورپ میں بھی خاص طور پر یہ جو نیشنلزم ہے جو کہ قومیت پرستی ہے, پھر اس طرح سے ہیٹرڈ اور نفرت کو بھی زیادہ سے زیادہ وہ ترویج ملتی ہے, تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کیسے کہیں گے کیا کرنا چاہیے؟
ریالٹی کو بھولنا نہیں چاہیے. جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی موومنٹ شروع ہو چکی ہیں, نیشنلزم بھی بڑھ رہی ہے, پیروکلزم بھی بڑھ رہی ہے, ریسزم بھی بڑھ رہی ہے, تو یہ ریالٹیز ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایسی کنڈیشن میں اگر ماڈریٹ لوگوں کو یا مین اسٹریم لوگوں کو زیادہ آگے بڑھائیں گے تو امپروومنٹ ہوگی. یقیناً ہوگی, لیکن وہ اہم, وہ اتنی اہم نہیں جتنی کی ہونی چاہیے. یاد رہے کہ یہ جو ایونٹ جو ہوا کل اور پرسوں واشنگٹن میں, اس میں جو اسٹیپس لیے گئے وہ بیسکلی ری افرمیشن تھی, وہ کوئی نئے اسٹیپس نہیں تھے. فار ایگزامپل ابھی دیکھیے کہ اس میں نہ تو رشیا شامل تھا نہ اس میں ایران شامل تھا, جو میجر فورسز ہیں جو مڈل ایسٹ میں اس وقت IS کے ساتھ مل بھی رہی ہیں اور ان کے خلاف بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ IS جو ہے اس کے اتنے کانفلکٹ پائے جاتے ہیں, انٹرسٹ گروپس اتنے ڈفرنٹ ہیں کہ آپ کو ایک کوہیسو پالیسی نہیں بنا سکتے. ایسی کنڈیشن میں اس قسم کی جو موومنٹ چلائی جاتی ہیں جیسی کہ یہ کانفرنس ہوئی, تو وہ ایک غلط قسم کی ایکسپیکٹیشن پیدا کر دیتی ہے کہ شاید لوگ مل کر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار ہے. یہ نہیں ہے. اسی لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پرابلم سالو کرنی ہے تو نیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ آپ کو وہ پولیٹیکل ریفارمز کرنی ہوگی جن کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں. فار ایگزامپل سب سے پرائمری پرابلم جو ہے وہ عراق اور سیریا میں ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہاں پر میجوریٹیرین گورنمنٹ یا مائنورٹی گورنمنٹ جو ہے اس نے دوسرے لوگوں کو نکال دیا, جس کی وجہ سے کانفلکٹ پیدا ہو گیا. اس کانفلکٹ کو اگر پیدا کرنے کے لیے پہلے پولیٹیکل سولوشن پیدا کر لیے جاتے تو یہ مقام نہ پہنچتا کہ جہاں پر ملٹری فورسز جو ہیں ان کا بیسٹڈ انٹرسٹ بن گیا ہے اور وہ اپنے آپ کو پرزرو کر رہی ہیں, اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے پرزرو کر رہی ہیں. ایسی کنڈیشن میں آپ سولوشن کیا چاہیں گے؟ کیا وہ سولوشن ملٹری ہے؟ کیا وہ سولوشن صرف پولیٹیکل ہے؟ نہیں, یہ دونوں کو مل کے کرنا ہوگا. لیکن یہ جو موومنٹ ہے اس کی اب ایک نئی زندگی بن چکی ہے, وہ زندگی اپنا وقت لے کے ختم ہوگی. اس کو جلدی سے ختم کرنے کے لیے اسٹیپس لینے چاہیے. ان اسٹیپس میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے عام بات یہ آ جاتی ہے کہ عراق جیسے ملک میں ایکسٹرنل انٹروینشن جو ہے اس کو ختم کیا جائے. اگر آپ ایکسٹرنل انٹروینشن کو ختم کرتے ہیں تو پھر کمپرومائز آسان ہو جاتے ہیں. اسی طریقہ سے سیریا میں جو کچھ ہو رہا ہے, راکہ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت کانفلکٹ پایا جاتا ہے. ترک, کرد, سیرین گورنمنٹ, سیرین ریبلز, امریکنز, رشینز, ایرانینز وغیرہ وغیرہ, ان سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں. ایسی کنڈیشن میں آپ کمپرومائزز کیسے پیدا کریں گے؟ اگر آپ کمپرومائزز پیدا نہیں کر سکتے تو وہاں پر چاہے آپ جتنی مرضی ملٹری فورس استعمال کر لیں, جو گروپ ہے جو آپ IS کہتے ہیں اس کو وہ پورا پرزرو کر سکے گا. اگر وہ اپنے آپ کا پرزرو نہیں کرتا تو پھر وہ ڈسپرس ہو جائے گا, اس کی وجہ سے مشکلات اور پیدا ہو جائیں گی. تو اسی لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی سولوشن کرنا ہے تو اس کے لیے ایک پبلک ڈیکلریشن ضروری ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پرابلم ہے, اس کی پولیٹیکل سولوشن ضروری ہے. وہ پولیٹیکل سولوشن جو ہوگا اس کے کیا, اس کا اسٹرکچر کیا ہوگا, اس کی فاؤنڈیشن کیا ہوگی, اس میں ڈفرنٹ گروپس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کیسے پرزرو کیا جائے گا. اگر آپ وہ کرنے کے قابل ہیں تو پھر ملٹری فورس جو ہے وہ افیکٹو ہو جاتی ہے. اگر آپ وہ نہیں کرتے تو ملٹری فورس انفیکٹو ہوگی, وہ صرف ریئیکشن پیدا کرے گی جس کی وجہ سے دوسرے ممالک میں اور ان دو ممالک میں مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. اب دیکھیے یہ جو کانفرنس تھی اس کا مقصد صرف کہنا چاہیے صرف سیریا اور عراق تھا. اس کا پریفر قسم کی اگزامپل افغانستان کے متعلق بات کی گئی, حالانکہ افغانستان ایک بڑا سیریس معاملہ ہے کیونکہ وہاں پر اس وقت ڈس آرگنائزیشن ہے جس کی وجہ سے IS جیسے گروپ جو ہیں وہ پھیل سکتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ آ جاتی ہے کہ پرائیورٹیز کو نہ بھولیں, آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ایک گلوبل پرابلم سمجھیں. اس کو آپ ایک ریجنل یا نیشنل پرابلم ضرور ہے, اس کو آپ نیرو طریقے سے نہ دیکھیں, اس کو گلوبل براڈر طریقے سے دیکھیں. اس کے 68 ملکوں کو اکٹھے کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. سب سے عام یہ بات آ جاتی ہے کہ اسپیسیفک فورسز کون کیا کیا کس کا استعمال
آگے بڑھ سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال جہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, ہمیں صحت سے متعلق نئے بل پر بھی بات کرنا تھی. اپنے کسی اور پروگرام میں ہم ضرور اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے لائیں گے. اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور بہجت کو, اپنے میزبان کو, اور میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر تھیں تین وانگ. اجازت دیجیے, آپ سے ہماری ملاقات پھر بھی ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں.